بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. جب موسى نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، اس کے بعد اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علم كل اناس مشربهم، ہر ایک کو، ہر قبیلے کو اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم تھی. کلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين، کہ کھاؤ اور پیو اللہ کا رزق اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو. فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد جس میدان میں بنی اسرائیل پہنچے تھے، ظاہر ہے وہاں کھانے پینے کا سامان نہیں تھا. کھانے کے لیے اللہ نے نظم کر دیا من و سلوا کی شکل میں. پانی کی ضرورت پیش آئی تو امت نے شکایت کی کہ دعا کی درخواست کی کہ پانی نہیں ہے، دعا کے لیے دعا فرما دیں اللہ سے کہ پانی کا نظم فرما دیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ، میری قوم کو پانی کی ضرورت ہے. تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، وہ جو پتھر تھا اس پتھر سے پھر 12 چشمے پھوٹ پڑے. بنی اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے تھے. ہر بیٹے کی جو اولاد اور نسل چلی وہ ایک خاندان بن گئی. انتظامی معاملات کے اندر بھی ان کو جدا جدا ہی رکھا گیا، سب کا ذمہ دار و افسر بھی الگ رکھا گیا. اس لیے ہر خاندان کے واسطے ایک چشمہ، قد علم کل اناس مشربہم، ہر خاندان کو پتا تھا کہ اس کو کہاں کس چشمے سے پانی پینا ہے جو 12 چشمے پھوٹے. کلوا واشربوا من رزق اللہ، تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کھاؤ جو من و سلوا ملا ہے، دیا گیا ہے ہماری طرف سے، اس کا نظم ہوا. واشربوا من رزق اللہ، اور پیو یہ جو میں نے چشمے تمہارے واسطے پتھر سے پھوٹ نکالے ہیں. ولا تعثوا في الارض مفسدين، اور ان کے بارے میں جو حکم ملا ہے اس کو ان کی حد تک حکموں کے خلاف ورزی کر کے زمین میں فساد مت پھیلایا کرو. من و سلوا کے بارے میں ان کو یہ حکم ملا تھا کہ آج جو چیز تمہارے لیے کھانے کے لیے بھیجی گئی ہے، روزانہ اس کا نظم ہوتا رہے گا. جب پہلے نہیں تھا، اب اللہ نے کر دیا، تو آئندہ بھی اللہ اس کا نظم کریں گے. لہذا تم کل ملے گا یا نہیں ملے گا، اس بے توکلی کے عالم میں، اس بے توکلی کے ذہن سے آج کا کھانا بچا بچا کر سینت سینت کر مت رکھا کرو. یہ حکم دیا گیا تھا، لیکن ہے عادت سے مجبور. لہذا حکم ملنے کے بعد، حالانکہ پہلی دفعہ جب نظم نہیں تھا تو اللہ نے نظم کیا، پھر حکم دیا کہ دیکھو یہ چیز میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن اس چیز پہ یہ حکم ہے کہ بچا کے نہیں رکھنا، میرے اوپر توکل کرنا، جیسے میں نے کل نہیں ہونے کے باوجود آج دیا ہے. آئندہ کل کا بھی تمہارے پاس سامان نہیں ہے، میں دوں گا. اور اللہ کے اس دینے کے بعد، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد خدا کی قدرت کا، پھر وہی حکم عدولی، اللہ نے جو فرمایا تھا کہ بچا بچا کے نہیں رکھنا، بچا کے رکھنے کا نظم ہوا. تو یہ جو حکم دیے گئے کھانے پینے کے متعلق، تو کھانے پینے میں کوئی تنگی نہیں ہے، اس بارے میں کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ رکھنے بے توکلی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، ان لوگوں نے کیا، اور وہ کرنی اسی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو ان حکموں کی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے. اگر کرو گے تو پھر یہی زمین میں فساد سمجھا جائے گا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی. وہ یقول تم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد ادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ موسی، ہم ایک کھانے پر جمے نہیں رہیں گے، لہٰذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہماری خاطر وہ زمین سے ان چیزوں کو نکالے جنہیں زمین اگاتی ہے، جیسے سبزی ہو گئی، ککڑی ہو گئی، گیہوں ہو گئی، مسور ہو گئی، پیاز ہو گئی، یہ ساری چیزیں. قال اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں ایک ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ اہبطوا مصرا فان لکم ما سالتم، اچھا اگر یہی ضد ہے تو کسی شہر میں تم کو جانا پڑے گا جس میدان میں ہو، یہاں تو یہ نظم ہو نہیں سکتا، تو وہاں پر تم کو وہ سب کچھ ملے گا جو تمہارا سوال اور تمہاری مانگ ہے. وضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی، پستی مسلط کر دی گئی، وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ویقتلون النبیین بغیر الحق، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی دی اور حد سے نکل نکل جاتے تھے. یہاں پر میدان تیہ کے اندر پیش آئے اس واقعے کا ذکر ہے، جب وہ لوگ من و سلوہ کھاتے کھاتے بیزار ہو گئے، اس سے اکتا گئے، تو کہنے لگے کہ اب اس سے ہم سے ایک کھانے پہ ہم سے صبر نہیں ہوگا کہ روزہ نہ اٹھیں اور یہ شیرین کھانا کھائیں، وہ نمکین کھانا کھائیں، وہ پکا کر کھائیں، ہم اس پہ نہیں جمے رہیں گے. لہٰذا آپ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمارے واسطے مختلف قسم کے کھانوں کا نظم کرے، جیسے جیسے بولے دنیا بھر کے اندر ساگ کا سالن ہوتا ہے، پیازوں کا، لہسن کا، دالوں کا سالن ہوتا ہے، ککڑیاں ہوتی ہیں، کھیرے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کو چاہیے جو زمین اگاتی ہے، تو آسمان سے جو رزق ملتا ہے وہ نہیں چاہیے، زمین سے جو نکلتا ہے وہ چاہیے. قال اتستبدلون الذی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ذرا سوچ لو، جو چیز تم چھوڑنا چاہتے ہو وہ بہتر ہے، جو چیز تم لینا چاہتے ہو وہ تھوڑا سا کمتر ہے، تو اس پہ راضی ہو؟ کہنے لگے ہاں راضی، ہم کو تو چاہیے یہی. کہا کہ اچھا اگر یہی ضد ہے تو پھر ظاہر ہے تم جس میدان میں ہو یہاں تو وہ نظم نہیں ہو سکتا، لہٰذا کسی تمہیں شہر میں جا کر کے رہنا ہوگا، وہاں پر پھر تم پہلے سے زمین اس کے لیے ہموار ہوگی، تیار ہوگی، تمہاری تھوڑی سی کوشش سے تم کو کھانا کمانا ہوگا، پھر اس میں نتائج برآمد ہوں گے، تمہاری امید پوری ہوگی. تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی ایسی ذہنیت کی وجہ سے، مزاج کی وجہ سے، اور جبلی شرارت کی وجہ سے، حکم عدولی کی وجہ سے، ان پر ذلت کو اور پستی کو مسلط کر دیا گیا کہ دنیا کی ہر قوم کی نظر میں یہ ذلیل ہے. والمسکنہ، پستی یعنی اولو العزمی کا مزاج اور ذہن ان کا نہیں رہا، ذلت ہوتی ہے دوسرے کی نظر میں اور پستی ہوتی ہے اپنی نظر میں، مفسرین نے لکھا ہے. تو دوسری ہر قوم کی نظر میں ان کو ذلیل بنا کر رکھ دیا گیا. ومسکنہ، اور ایسی اولو العزمی جو دوسری قوموں کو اور ان کے افراد کو حاصل ہے، ویسی ان لوگوں کو طبیعی طور پر حاصل نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر یہ چیزیں ان پر مسلط کی گئیں. وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے ہیں، اس لیے غیر المغضوب علیہم، میں ان لوگوں سے مسلم جو فرماتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم، میں مغضوب علیہم سے کون سا طبقہ مراد ہے، تو اس کی ایک مثال میں یہود کو پیش کرتے ہیں کہ یہود، یہ اسی وجہ سے باءوا بغضب من اللہ، مغضوب علیہم غضب، ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ جو ذلت مسلط ہوئی، یہ جو پستی مسلط ہوئی، یہ جو اللہ کے غضب کا یہ شکار ہوئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی اللہ کے حکموں کو توڑنا اور انبیاء کو قتل کر دینا. جو انبیاء کو قتل کرنا خود ان کی نظر میں بھی برا تھا، ایسا نہیں تھا کہ یہ انبیاء کے قتل کو جائز سمجھتے ہوں پھر قتل کرتے ہوں، نہیں، انبیاء کے قتل کو، معصوموں کو، ظاہر ہے نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس کو ناجائز سمجھتے ہوئے بھی انبیاء کو قتل کر دیتے تھے. ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ مستقل نافرمانی کرتے تھے، اور جو حکم دیا جاتا تھا، جو حد مقرر کی جاتی تھی، اس حکم کو توڑتے تھے، وہ سب سے آگے نکل جاتے تھے. یہ دو آیتیں پڑھی گئی، اس کا ترجمہ سنایا گیا، اس میں ایک مسئلہ ہے استسقاء کا، استسقاء پانی مانگنے کی دعا کو کہتے ہیں. اب اس کے لیے، پانی مانگنے کے لیے اللہ سے دو طریقے ہیں شریعت کے اندر، ایک نماز کے ساتھ ہے اور ایک صرف دعا کی شکل میں. جو نماز ہوتی ہے اس کو استسقاء کی نماز، پانی مانگنے کی نماز کہتے ہیں، جو دعا ہوتی ہے اس کو دعا استسقاء کہتے ہیں. جیسے جب ضرورت ہو، امت اور اس کے افراد نے اور علماء نے اس پر امت کو عمل کروایا ہے، امت نے عمل کیا ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز استسقاء ادا فرمائی ہے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا استسقاء بھی فرمائی ہے. ایک صحابی آ کر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے روز جب آپ خطبہ دے رہے تھے ممبر پر، شکایت کی کہ رسول اللہ قحط ہو گیا، پانی موجود نہیں ہے، کھیتوں میں اناج نہیں اگ رہا، جانوروں کو پانی نہیں مل رہا، وہ بھوک سے مر رہے ہیں، گھروں کے اندر بچے پیاس سے بھل بلا رہے ہیں، تو کسی کو پانی نہیں ہے، نہ انسانوں کو، نہ جانوروں کو، نہ زمین کو، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ پاک ہمارے واسطے پانی کا نظم فرما دیں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، تو ممبر کے اوپر کھڑے کھڑے آپ نے نماز ادا نہیں فرمائی، اس وقت صرف دعائے استسقاء فرمائی. پھر اللہ پاک نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اسی وقت بارش برسا دی، اور اتنی بارش برسی اتنی بارش برسی کہ مسلسل 8 روز تک اگلے جمعہ تک وہ بارش برستی رہی. تو پھر وہ یا کوئی اور صحابی پھر جمعہ کے دن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا کے بارش کے تھمنے کی بھی دعا فرما دیجئے کہ اس کی وجہ سے گھروں کے اندر پانی گزرا ہے، کھیتوں کے اندر پانی زیادہ ہو گیا ہے. تو ابھی پانی نہیں ہونے کی وجہ سے شکایت تھی، ابھی پانی کی کثرت کی وجہ سے شکایت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے. پھر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمارے اوپر سے اور ہمارے اندر سے پانی ہٹا دی، روک دیجئے، پانی بارش کا برسانا روک دیجئے. ہاں البتہ پہاڑوں پر، درختوں پر، وادیوں میں اور دائیں شہر کے دائیں بائیں بستیوں میں جہاں آبادیاں کثرت سے نہیں ہیں وہاں پر پانی کو برسا دیجئے، تاکہ وہ پانی پھر ذخیرہ ہو کر ہمارے ہی بعد میں کام آئے. پانی روک دیجئے والی دعا نہیں ہے، پانی برسا دیجئے اور ان ان دائروں سے اس کو فی الحال ہٹا دیجئے، کیونکہ پھر پانی جو اطراف میں برسے گا وہ ہمارے ہی بعد میں کام آئے گا. حکمت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر نبوی نور تو ہوتا ہی ہے، نبوت کا نور تو ہوتا ہی ہے. خود ہم کو ہماری ضرورتیں کس طریقے سے مانگنا گیا ہے، مانگنا چاہیے، اس کا طریقہ تک اس کے اندر سکھایا گیا ہے. یعنی اگر ہم کو ہماری ضرورت مانگنے کے لیے کہہ دیا جائے تو ہم اپنی ضرورت مانگ لیں گے، لیکن ہم اس طریقے سے نہیں مانگ سکتے، اتنے اچھے طریقے سے نہیں مانگ سکتے جتنے اچھے طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھا گئے ہیں. اس لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. الغرض نماز استسقاء بھی مسنون ہے، دعائے استسقاء بھی مسنون ہے، دونوں کے دونوں سنت سے ثابت ہے. اور دنیا کے اندر اصل فساد کیا ہے، اصل صلاح کیا ہے؟ صلاح ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اور فساد ہے اللہ کے حکموں کو توڑنا. کوئی قوم کتنی ہی بااخلاق ہو جائے معاملات کے اندر، چاہے کتنا ہی اس کو معاملہ کرنے کا سلیقہ آ جائے، تجارتی اس کو ذہن مل جائے، تجارتی اس کو ماحول مل جائے، بزنس میں وہ کتنا ہی کامیاب ہو جائے، دوسرے اور اعتبارات سے وہ اپنی حکومتوں کو، سلطنتوں کو جس قدر مستحکم چاہے بنا لے، اگر اللہ کے حکم اس حکومت کے اندر، اس فرد اور معاشرے کے اندر، زندگی کے اندر ٹوٹتے ہیں تو وہ مفسد معاشرہ ہے، فساد والا معاشرہ ہے، فساد والا، فساد کی ذہنیت رکھنے والا فرد ہے، اور فساد کی ذہنیت رکھنے والی حکومت. صلاح کا معیار اور فساد کا معیار قرآن کریم کے بیان کے مطابق ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا صلاح ہے، نیکی ہے، درستی ہے، اور نتائج کو مثبت طریقے سے پانا ہے، مقاصد کو صحیح طریقے سے حاصل کرنا ہے، منزل تک سیدھے راستے سے جانا ہے. اور اگر اللہ کا حکم نہیں توڑا جاتا ہے، پورا نہیں کیا جاتا ہے، تو یہی فساد ہے. اب چاہے اس کے ساتھ میں ظاہری اعتبار سے جتنی چیزیں ایسی ہوں جو نظروں کو اچھی معلوم ہوتی ہوں، دل کو اچھی معلوم ہوتی ہوں، دل اور ذہن کو وہ اپنی طرف کھینچتی ہوں، ان کے لیے کشش کا باعث ہوں، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ہے وہ فساد قرآن کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر. یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ وضربت علیہم الذلت والمسکنہ، یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ذلت و مسکنت ان پر مسلط کر دی گئی ہے. اس کی تشریح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، تابعین رحمہم اللہ سے جو مروی ہے، اس کا خلاصہ، اس کے خلاصے میں یہ بات بھی ہے کہ ان کو کبھی حکومت مستقل نصیب نہیں ہوگی. اب وضربت علیہم الذلت والمسکنہ کا مطلب ان تشریحات کی روشنی میں نکالا جائے تو یہ نکلے گا کہ ذلت اور مسکنت مسلط ہونے کی وجہ سے کبھی مستقل سلطنت ان کی قائم نہیں ہو سکے گی، اور جب ہوگی تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ لٹیروں کی طرح دجال کے زمانے میں صرف 40 دن کے لیے ان کو حکومت اور سلطنت نصیب ہوگی، یعنی مستقل حکومت اور سلطنت، جس کے ظاہر 40 روزہ سلطنت کو کون سلطنت بولے گا، 40 روزہ حکومت کو کون حکومت بولے گا، وہ غلبہ کون سا غلبہ شمار ہوگا، وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی جگہ لٹیرے لٹ مچا کے تھوڑی دیر کے لیے غلبہ حاصل کر کے، تسلط حاصل کر کے پھر غائب ہو جائیں، ایسے ہی ان کا ہوگا. آج جو صورتحال ہے دنیا کے اندر ان لوگوں کی، اس کو دیکھتے ہوئے شبہ ہوتا ہے کہ ایک طرف قرآن کا قطعی بیان ہے، دوسری طرف ان کی یہ موجودہ صورتحال ہے، مشاہدہ ہے آنکھوں کا، کس کو سچا مانے، قرآن کو یا ان کو، کیونکہ آج ان کی حکومت بظاہر قائم ہے. تو پھر ادھر تو یہ حکم ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو حکومت نصیب نہیں ہوگی، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی حکومت قائم ہے مستقل صورت میں. اور اگر دیکھیں تو ان کا جو ڈومینیشن ہے یا ان کا جو چیزوں کے اندر گھسنے کا، حکومتوں کے اندر گھسنے کا اور سیاسیات کے اندر دخل دینے کا اور دنیا کو اپنی مٹھی میں کرنے کا جو ذہن اور مزاج ہے، اس کے لیے ان کی جو کوششیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں وہی حاکم ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ ان کو ذرا سی بھی نصیب مستقل حکومت نصیب نہیں ہوگی، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز پہ ان کا کنٹرول بظاہر نظر آتا ہے. یہ تو بظاہر تضاد ہوا. اس آیت کو قرآن کریم کی ایک اور آیت جس میں یہی مضمون بیان کیا گیا اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھنا چاہیے تو یہ خلجان دور ہو جاتا ہے. پارے چار کے اندر سورہ آل عمران میں اب تعالیٰ نے فرمایا بحبل من اللہ وحبل من الناس ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ فرمایا گیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں کہ ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی. اینما ثقفوا، جہاں بھی رہیں، فلسطین میں، اسرائیل میں، کہیں بھی ہے ذلت مسلط. اللہ بحبل من اللہ، ہاں اللہ کے ذریعے سے، وحبل من الناس اور لوگوں کے ذریعے سے استثنا کیا گیا، ذلت مسلط کی گئی ہے اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس. یہ حبل من اللہ کیا ہے؟ اللہ کے ذریعے سے جو ذلت کا استثنا ہے وہ کیا ہے، لوگوں کے ذریعے سے جو ذلت کا استثنا ہے وہ کیا ہے، وہ اگر سمجھ لیں گے تو ابھی جو شبہ پیش کیا گیا یا ہو سکتا ہے کسی کو اور ہوتا ہے سو ہر معلوم کرنے والے کو وہ دور ہو جائے گا. مفسرین نے فرمایا حبل من اللہ ہے اللہ کی طرف سے جو رخصتیں حاصل ہیں، جیسے عورتیں مستثنی ہوتی ہیں جنگوں کے اندر، بچے مستثنی ہوتے ہیں جنگوں کے اندر، اور جیسے ان کے علماء جو مسلمانوں سے لڑتے بھیڑتے نہیں پھرتے ہیں، فساد مچاتے نہیں پھرتے ہیں، اپنی جگہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں، وہ لوگ ہیں. ان لوگوں کو جیسے جنگ سے مستثنی رکھا گیا کہ اگر مثال کے طور پہ جنگ ہوتی ہے تو کیا حکم ہے اسلام کا کہ نہ عورتیں قتل کی جائیں گی، نہ بچے قتل کیے جائیں گے، نہ بوڑھے قتل کیے جائیں گے، نہ وہ حضرات جو اپنی عبادتوں کے اندر، اپنی عبادت گاہوں میں مصروف ہیں، یہ اسلام کا حکم ہے. ایسے ہی جزیہ جو مسلط کیا جاتا ہے، جزیہ جو ہوتا ہے طے کیا جاتا ہے اور تجویز کیا جاتا ہے، وہ بھی مردوں پر، کمانے والے مردوں پر طے کیا جاتا ہے، عورتوں پر نہیں، بچوں پر نہیں، بوڑھوں پر نہیں، اور ایسے لوگوں پر نہیں جو اپنی عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں. تو یہ حبل من اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جزیہ جن کو دینا پڑ رہا ہے وہ گویا ذلیل ہو گئے، ٹیکس جن کو دینا پڑ رہا ہے وہ گویا ذلیل ہو گئے. یہ جزیہ اسلامی ٹیکس کی بات ہو رہی ہے جو ذمیوں پر اسلام فرض کرتا ہے اس کی. تو حبل من اللہ کا مطلب ہوا بچے جو اس سے مستثنی کیے گئے وہ گویا ذلت سے محفوظ رکھے گئے، عورتیں جو مستثنی کی گئی وہ گویا ذلت سے محفوظ ہوئے، بوڑھے جو مستثنی کیے گئے وہ گویا محفوظ ہوئے. وحبل من الناس میں بزرگ علماء نے فرمایا، مفسرین نے، کہ لوگوں کے ساتھ معاہدے کی شکل میں یہ لوگ پھر اپنے آپ کو تحفظ بخش لیں تو پھر وہ بھی ذلت کے دائرے سے نکلیں گے. تو آج کل جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بچانے کے واسطے جو اتحادی صورتیں قائم کی گئی ہے، جو مصالحت کے لیے، صلح کے لیے جو ان کے معاہدے آپس کے ہوتے ہیں، یہ بحبل من الناس ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کچھ اب ان کا قائم نظر آتا ہے یا یہ جس چیز میں دخیل نظر آتے ہیں وہ دوسروں کی مدد سے ہے، تو مستقل ان کا اپنا کچھ نہیں ہے. تو قرآن کا بیان اپنی جگہ بالکل برحق ہے کہ ذلت ان پر مسلط ہے، لیکن بحبل من اللہ، بحبل من الناس یہ مستثنا ہے، اور موجودہ صورتحال میں بحبل من الناس کے ساتھ میں ان لوگوں نے اس ذلت پر فی الحال پردہ ڈالا ہوا. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ جو ان کے ساتھ میں معاملہ ہوا ہے، اللہ نے طبیعتوں میں پستی ایسی دے دی ہے اور لوگوں کی نظر میں حقارت ان کے لیے ڈال دی ہے کہ لوگ ان کا وقتی طور پہ ساتھ دیتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، لیکن اگر ان کے بارے میں رائے پوچھو تو کوئی ان کو پسند نہیں کرتا ہے، اس قوم کو کوئی پسند نہیں کرتا کیونکہ اس قوم کو کوئی دوسرا پسند نہیں ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ دنیا میں کون ہو تو کہتے ہیں کہ وہی ہو، ان کے سوا کوئی اور نہ ہو، اور اگر ہو تو پھر ان کا محکوم اور ماتحت ہو تاکہ وہ ان کا خدمت گار ہو، ان کی خدمت کر سکے. تو ظاہر سی بات ہے اس ذہنیت والے کو دنیا میں کون پسند کرے گا اور کون عزت کی نظر سے دیکھے گا، ذلت. تو ابھی حاکمیت کے ذہن کے ساتھ بھی حاکمی وقتی دوسروں کی مدد سے جو حاکمیت کا ان کو ماحول دیا گیا ہے، اس ماحول کے باوجود بھی اس کے ذلت ان کے اوپر مسلط ہے ہی، کوئی ان کو پسند نہیں کرتا. اور مسکنت، جب یہ خود مختار نہیں ہو سک رہے، خود کفیل نہیں ہو سک رہے، تو یہ خود ان کی مسکنت کی دلیل ہے، یہ خود پستی کی دلیل ہے. وباءوا بغضب من الله. اور یہ جو مسلط ہوئی خدا کے غضب کی وجہ سے ہوئی. خدا کا غضب کیوں ہوا؟ اللہ کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے ہوا. یکفرون بآیات اللہ اور قتل وقتل ویقتلون النبیین بغیر الحق انبیاء کے ناحق قتل کی وجہ سے ہوا. وذلک بما عصوا وکانوا یعتدون اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ ایک بار نہیں بار بار یہ خدا کے حکموں کو توڑتے رہے اس وجہ سے ہوا. اس کے بعد ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جن لوگوں نے ایمان لایا ہے وہ لوگ, اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ہے وہ لوگ, اور جو نصرانی ہیں وہ, اور جو صابی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ. من آمن باللہ ان میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور اپنی کارگزاری کو ٹھیک کر لے گا, وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم تو ان کو ان کے رب کے پاس میں اجر ملے گا, ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور ان کو آگے کا نہ کوئی ڈر ہوگا نہ پیچھے کے بارے میں کوئی غم ہوگا. یہاں پر فرما دیا گیا ہے کہ یہ جو ذلت ہے اس ذلت سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے, کہ اللہ کو کسی ایک قوم اور نسل سے دشمنی ہے, ذاتی کسی کا شخصی معاملہ ہے جس کے ساتھ میں معاملہ کیا جا رہا ہے اس کی شخصیت کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے, نہیں عمل کی وجہ سے کیا جا رہا ہے اور خدا کے قانون کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے. جو اس قانون کا فالو کرنے والا ہے وہ خدا کی نظر میں معزز ہے, جو اس قانون کو توڑنے والا ہے وہ خدا کی نظر میں ذلیل ہے. یہ قانون ہے. تو حق تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو ذلیل ہوا ہے وہ حکموں کو توڑ کر ہوا ہے, اور جو اس ذلت سے نکلنا چاہتا ہے پھر وہ حکموں کو توڑنا چھوڑ دے, حکموں کو پورا کرنا شروع کر دے, تو وہ پھر وہ اس ذلت کے دائرے سے نکل کر وہ عزتوں کے دائرے میں آ جائے گا, معزز لوگوں کے دائرے میں آ جائے گا. یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ شخصیت کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, قوم کی بنیاد پر کوئی یہ حکم نہیں لگایا گیا, ان کے ساتھ میں یہ معاملہ نہیں کیا گیا بلکہ ان کی بدعملی کی وجہ سے کیا گیا. تو اصل وجہ بنی بدعملی. جو بدعملی کرے گا وہ اس انجام کو پہنچے گا, اور جو بدعملی سے خود کو نکالے گا پھر وہ اس انجام میں بھی مبتلا نہیں رہے گا. اس لیے جو ایمان والے ہیں وہ, جو یہودی ہیں وہ, جو نصرانی ہیں وہ, جو صابی ہیں وہ, سب کے سب اگر یہ اللہ پر ایمان لا کے, آخرت پر ایمان لا کے اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق کر لیتے ہیں. عمل صالح کا مطلب اپنے حکم کو اللہ کے حکموں کے مطابق کر لیں اپنی زندگی کو, اور اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ اور ان کی تعلیمات پہ چلنے سے. تو فلہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر ان کو ان کے رب کے پاس میں ملے گا. ظاہر سی بات ہے کہ ذلیلوں کو اجر نہیں دیا جاتا, معزز لوگوں کو اجر دیا جاتا ہے, اور ذلیلوں کو بے خوف نہیں کیا جاتا, معزز لوگوں کو بے خوف کیا جاتا ہے, ان کو آئندہ کے بارے میں بے خوف کر دیا جاتا ہے کہ ہاں تمہارا کوئی بدنجامی نہیں ہوگی تمہارے ساتھ. ولا هم يحزنون اور ان کو دنیا کے چھٹ چھوٹنے کا غم نہیں ہوتا, ان کو اپنی موجودہ دنیا میں ہی رہنے پر اصرار نہیں ہوتا. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ مخاطب ہونا چاہیے اصلاً یہودی نصرانی یا جو ایمان والے نہیں ہیں وہ, لیکن حق تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا, شروعات ان سے ہی کر رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کوئی حکم نافذ کرے تو کہتے ہیں کہ یہ حکم ماننے والوں کے واسطے بھی ہے نہیں ماننے والوں کے واسطے بھی ہے. سنانا اصل میں ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو جو نہیں ماننے والے ہیں, لیکن ماننے والوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھا دیا جائے کہ ایمان والوں سے بھی جو محبت ہے یا ان کے ساتھ بھی عزت کا جو معاملہ ہے وہ ان کی شخصیت کی بنیاد پر نہیں, ایمان کی بنیاد پہ. یہ قصہ یہاں پر ہے. اور جس قوم کا بھی تذکرہ چل رہا ہے, جن لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے, ان کا تو یہ حال ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اللہ پاک ان کو خوف سے نکالیں گے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے, اور ان کو غم سے نکالیں گے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے. یہاں رہنا نہیں چاہتا ہے. قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کا پسندیدہ, قریبی, مقرب, یہاں تک کہ بیٹا کہتے ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤ, ہم خدا کے محبوب ترین بیٹے ہیں یہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم اگر اللہ کے قریبی ہو تو ایسا کرو اللہ کے پاس جانے کو پھر چن لو, موت کی تمنا کرو. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, تم اللہ کے قریبی ہو تو پھر اللہ کے قریب ہونا چاہیے تم کو, تو موت کی تمنا کرو. ولن یتمنوا, پھر یہ بھی فرما دیا ہے کبھی تمنا نہیں کریں گے, یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے. ظاہر سی بات ہے معیار کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر, آخرت پر ایمان لا کے آخرت کو چاہنا, اللہ پر ایمان لا کے اللہ کے پاس جانے کو چاہنا, اللہ سے ملاقات کا اشتیاق ہونا چاہیے. اس کی دعا مانگی گئی ہے حدیث شریفہ کے اندر. حق تعالیٰ نے جو اصول اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے اس اصول کی پیروی ہمارے لیے آسان فرمائے, ایمان کاملہ نصیب فرمائے, عمل صالح نصیب فرمائے.